الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قالوا إنا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله. الله سبحانه وتعالى قرآن کریم میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ حکم فرماتے ہیں کہ ایسے بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے جن کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انا للہ, ہم تو اللہ ہی کی ملکیت ہیں, وانا الیہ راجعون, اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. اللہ ہی کی ملکیت ہے تو غلام جب ملکیت اپنے مالک کی ہے تو مالک کو اختیار ہے جیسے چاہے اس کو رکھے, اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. ان ایسے بندوں کے بارے میں جو کسی مصیبت کے وقت میں یہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, مصیبت آ جائے اور ان کی زبان پر یہ کلمہ ہو, تو فرمایا کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم, ایسے ہی بندوں کے اوپر اللہ کی خاص رحمتیں بھی ہوتی ہیں ورحمہ, اور عام رحمتیں بھی ہوتی ہیں. صلوات سے مراد خاص رحمتیں اور رحمت سے مراد عام رحمتیں. عام رحمتیں تو عام مسلمانوں کو ملتی ہیں, خاص رحمتیں خاص اللہ کے بندوں کو ملتی ہیں, وہ عام بندوں اس سے محروم رہتے ہیں. مثال کے طور پہ عام رحمت ہے, اللہ ہر مسلمان کو پانی پلا رہا ہے, پانی نیچے جا رہا ہے, پانی اپنا کام کر رہا ہے, کھلا دیتے ہیں رات کو, کپڑے پہنا رہے ہیں, اگرچہ جو نافرمانی ہے مجبور ہے, اس کا پیشاب صحیح نکل آتا ہے, اس کی اجابت صحیح ہو جاتی ہے, اس کی آنکھیں ٹھیک دیکھ رہی ہیں, اس کے کان سن رہے ہیں, اس کا دل دھڑک رہا ہے, یہ سب اللہ کی رحمت ہے اور یہ عام لوگوں کو حاصل ہے. خاص رحمتیں خاص لوگوں کو حاصل ہوتی ہیں. تو فرمایا کہ ایسے بندوں کو یہ مقام ملتا ہے کہ ان کو عام رحمتیں بھی حاصل ہوتی ہیں, جو کسی بھی مصیبت کے وقت میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں, اور عام رحمتیں بھی ان کو ملتی ہیں خاص بھی ملتی ہیں. اس روایت میں سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون کے پڑھنے کے بعد ایک دعا اور آتی ہے, سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ دعا بھی پڑھ لے, اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا, اگر وہ یہ دعا بھی پڑھ لے کہ اللہ مجھے جو مصیبت پہنچی ہے اس میں اجر عطا فرمائیے, اس کا مجھے بدلہ عطا فرمائیے, وقلوق خیر منہا, اور اس مصیبت میں سے خیر نکال دیجیے, اس مصیبت کے اندر سے خیر میرے لیے پیدا فرما دیجیے, تو اس کو بہت بڑا اجر اور اللہ تعالیٰ نعمل بدل اللہ تعالیٰ عطا فرماتے, بہترین بدلہ. یہ اس سے مراد یا تو دنیا میں مل جاتا ہے یا آخرت مراد ہو سکتی ہے. لہذا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو سن لیا, اس حدیث کو, تو اپنے شوہر حضرت ابو سلمہ کے انتقال کے بعد اس کو پڑھا, اور اولاد بھی ایک لڑکا بھی ہو چکا تھا, عامر ابن ابی سلمہ ان کے بیٹے کا نام تھا، ایک اولاد بھی ہوتی تھی، شوہر کا انتقال ہو گیا، بچہ چھوٹا تھا، اس وقت انہوں نے انا للہ بھی پڑھا اور یہ اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا یہ بھی پڑھا، اور پڑھتے ہوئے خود بھی حیران تھی کہ اللہ مجھے اس سے ابو سلمہ سے بہتر شوہر کہاں دے سکتے ہیں، کیا کہاں ملے گا اتنا اچھا شوہر. تو لیکن ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے نکاح کا رشتہ بھیجا. اب معلوم ہوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر عطا فرمائیے اور اس میں سے کچھ خیر کا پہلو نکال دیجئے اس مصیبت سے. تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نکاح کروا دیا. اور حضور سے بڑھ کر کون ہے؟ حضور سے اچھا شوہر کہاں مل سکتا ہے؟ لہذا یہ انا للہ و انا الیہ راجعون یہ بھی ان نعمتوں میں سے ہے جو سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو عطا کی گئی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر یہ پہلی امتوں کو نعمت دی گئی ہوتی انا للہ کی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی گمشدگی حضرت یعقوب علیہ السلام یا اسفا علی یوسف نہ کہتے جو قرآن میں ہے، یا اسفا وتولى عنهم وقال یا اسفا علی یوسف، اے یوسف تمہاری جدائی پر بہت افسوس ہے، بہت غم ہے. وہ یہ نہ کہتے بلکہ وہ انا للہ پڑھتے. حضور نے فرمایا اگر یہ ان کو دی گئی ہوتی تو انا للہ پڑھتے، مگر انہوں نے ان کو یہ نعمت نہیں ملی تھی، انہوں نے پڑھا یا اسفا علی یوسف، اے افسوس، ہائے افسوس یوسف تمہاری جدائی پر. تو یہ بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو عطا فرمائی ہے کہ مصیبت سے کون خالی ہے، کون ایسا ہے کہ جس کے اوپر مصیبت نہیں آتی، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تین عالم اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. ایک تو خوشیوں ہی خوشیوں کا عالم ہے جہاں پر خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، غم کا نام و نشان نہیں، وہ جنت ہے. بلی آجا کے آزارے نہ باشد، کسے را با کسے کارے نہ باشد، وہاں کوئی غم ہی نہیں، کوئی تکلیف نہیں. اور دوسرا عالم وہ ہے جہاں غم ہی غم، تکلیف ہی تکلیف، خوشی کا وہاں کوئی گزر نہیں. اور وہ جاننا میں کوئی وہاں خوشی دیکھنے کو نہیں ملے گی سوائے تکلیفوں کے، سوائے غموں کے. اور ایک دنیا کا عالم ہے جہاں خوشی بھی ہے غم بھی ہے، کوئی دنیا میں ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہ میں نے تو کبھی مجھے خوشیاں ملی ہی نہیں ہیں، نہ کوئی ایسا ملے گا کہ اس کو کوئی غم ہی نہ ملا ہو. غم بھی ہے، تکلیفیں بھی ہیں، خوشی بھی ہے، کامیابی بھی ہے، سب چیزیں اس دنیا میں موجود ہیں. تو ساری چیزیں ان سے گزرنا پڑے گا ہم لوگوں کو، اور ان کو برداشت کرنا پڑے گا اور ان پر صبر بھی کرنا پڑے گا. لہذا اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک بہت اونچے مقام کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس مقام کو رضا بالقضا کہتے ہیں. اللہ تعالی کے رضا بالقضا کا مطلب ہے اللہ تعالی کے فیصلے پر راضی رہنا. اللہ تعالی جس حال میں رکھے ہیں اس حال میں اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا. جتنی تکلیفیں آ رہی ہیں، بیماریاں آ رہی ہیں، خوشیاں آ رہی ہیں، کامیابیاں آ رہی ہیں، سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، ان کا فیصلہ وہیں سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے. لہذا انہیں پر نظر رکھنی چاہیے کہ یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے. جب اللہ کی طرف سے ہے تو ہمیں گھبرانے کی کیا ضرورت، وہ مالک ہے، جیسے چاہے رکھے. غلام کو کوئی حق نہیں اعتراض کرنے کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ غلامی ہے. اور غلام کو کوئی حق نہیں کہ آقا پر اعتراض کرے کہ آپ نے کیا کر دیا. اس لیے جس آدمی کو یہ نعمت حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، جیسے اللہ اس کو رکھے ویسے خوش رہے، اور کوئی اعتراض نہ کرے. ایسے آدمی کی زندگی بہت بے چینی اور بہت تنگی والی زندگی ہوتی ہے. تو وہ تو ظاہری حالات کو دیکھتا ہے کہ ہائے مجھے تکلیفیں آ گئیں, ہائے مجھے غم آ گئے, ہائے مجھے بیماری آ گئی. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. لہذا جس کو یہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے کی نعمت حاصل نہیں ہے, بڑی بے چینی والی زندگی اس کی ہوتی ہے. اس کو ایک نہیں دو تکلیفیں آتی ہیں. اگر کوئی اس کو ایک تکلیف آئے تو ایک تکلیف اپنے ساتھ دوسری تکلیف کو لے کر آتی ہے. ایک تو تکلیف کوئی بیماری آ گئی, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, بیماری آ گئی یا کوئی اور مصیبت, وہ ایکسیڈنٹ بیماری وغیرہ کی تکلیف الگ, اور جو اللہ کے فیصلے سے راضی نہ ہونے کی وجہ سے اس کی جو تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو گیا, یہ الگ. تو اس کی تکلیف دگنی ہو جاتی ہے. اور دوسرا رخ یہ ہے کہ تکلیف آئی, بیماری آئی, اور وہ اللہ کے اس نے یہ سمجھا کہ اللہ کی طرف سے ہے, جیسے چاہے مجھے رکھیں, میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اس سے بڑی کوئی تکلیف آ جاتی. اللہ نے بڑی تکلیف سے مجھے بچایا ہے, ایک چھوٹی سی تکلیف آ گئی, یہ کیا ہو گیا. تو بجائے اس کے کہ اس کا تکلیف کا کچھ احساس ہو, اسی بیماری میں تکلیف میں مزہ آنے لگتا ہے. برداشت کرنے کی ہمت پیدا ہو جاتی ہے, مزہ آنے لگتا ہے. محبوب اگر کوئی محبوب دوست آ کر چٹکی لے لے اور اس کی چٹکی یا کوئی ایک مکہ مار دے آ کر ہلکے سے, تو اس کا مکہ یا اس کی چٹکی, اس پر رنج اور افسوس نہیں یا غصہ نہیں آتا, کیونکہ اس کی محبت ہے, دوستی ہے. اور دوستی میں ایسا ہوتا رہتا ہے. ہاں اجنبی آ کر کوئی ایسا کرے, چٹکی لے لی, مکہ مار دیا, چہرے کے تاثرات بدل جاتے ہیں. بھائی تم سے تو ہماری کوئی جان پہچان نہیں, تم کون ہوتے ہو, یہ کیا حرکت کر رہے ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالی سب سے بڑے محبوب ہیں, محبوب حقیقی ہیں. اللہ لا الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر ہم نے اللہ تعالی سے محبت کا دعویٰ کیا ہے. اے اللہ ہم آپ ہمارے محبوب ہیں. اب اگر محبوب چٹکیاں لے لے یا مکہ مار دے, اس پر رنج اور افسوس کی کیا ضرورت ہے. اور اگر ہے رنج اور افسوس ہو رہا ہے, تکلیف ہو رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ محبت نہیں ہے. اسی کو حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. یہ وہ شعر ہے, یہ ایسا شعر ہے کہ اگر کسی کو اس کی حقیقت حاصل ہو جائے تو اس کی تکلیفیں, اس کے رنج, اس کے علم خوشیوں سے بدل جاتے ہیں. فرمایا شیر ہوتی ہے محبت میں یقیناً حضرت. محبوب شیر شار کرتا ہے, اس کو حق ہے. شیر ہوتی ہے محبت میں یقیناً حضرت, ظلم ہے آپ جو اس پر بھی خفا ہوتے ہیں. اس سے خفا ہو رہے ہیں, یہ تو شیر شار ہے. اور جس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرما بھی دیا, ایک تکلیف جس کا پہلے سے معلوم ہو کہ یہ آنے والی ہے, مصیبت پہلے سے معلوم ہو کہ کوئی آنے والی ہے, اس کا سہنا, اس کا برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے. اللہ کی یہ بھی شفقت ہے, رحمت ہے کہ پہلے سے بتا دیا کہ دیکھو یہ چیزیں پیش آئیں گی, صبر کرنا, جمے رہنا, کوئی ناشکری کا لفظ منہ سے نہ نکالنا. اور کتنا ان کا کرم ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, خوف آئے گا, بھوک آئے گی, وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, مال کا نقصان ہوگا, وَالْأَنفُسِ, جانوں کا نقصان ہوگا, وَالثَّمَرَاتِ, پھلوں کا نقصان ہوگا, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, تو آپ ان تمام مصیبتوں کو صبر کرنے والوں کو اے نبی آپ خوشخبری سنا دیجیے. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ, جب ان مصیبتوں میں سے کوئی تکلیف ان کو پہنچے, کوئی مصیبت پہنچے, قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, ہم تو اللہ ہی کی ملکیت ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے. جیسے وہ رکھے, جس حال میں وہ رکھے ان کی مرضی. اور اتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے کہ چلیے آپ کو مصیبت اور تکلیف پہنچی ہے, اس پر رو بھی لیں, اس کا اظہار بھی دوسروں سے کر دیں کہ بھائی مجھے یہ تکلیف پہنچی ہے, رو بھی لیں, اظہار بھی کر. ورنہ اللہ کو یہ حق حاصل تھا, ہم تمہارے مالک ہیں, تم ہماری مملوک ہو, ملکیت ہو, ہم تکلیف بھیجیں گے, تمہیں رونے کا بھی کوئی حق نہیں. کسی اور سے کہنے کا بھی کوئی حق حاصل نہیں. اور اس تکلیف کے ہٹائے جانے کے لیے دعا کرنا, اس کا بھی کوئی حق حاصل نہیں. اب جو تکلیف ہے اسی میں رہو, جو اس زبان سے کلمہ نہیں نکال سکتے نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ نے رونے کی بھی اجازت دے دی, اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو بتانے کی بھی اجازت دے دی, بھائی میں بیمار ہوں میرے لیے دعا کرنا, خود بھی دعا کرنے کی اجازت دے دی کہ اللہ میری بیماری ہٹا دیجیے, میری بیماری میری تکلیف دور فرما دیجیے. آج اتنا مخصوص اتنی بات ہے کہ زبان سے کوئی ناٹکری کی بات نہ نکالو کہ اللہ آپ نے ہمیں تکلیف کیوں دے دی, کیا ہم ہی ملے تھے اس تکلیف کے لیے. شکوے شکایت نہ کرو, بس اتنا مخصوص ہے, دعائیں کرو, رو لو, دوسروں سے اظہار کر لو اپنے ضعف کا, کمزوری کا, بلکہ کرنا چاہیے. اپنے غم کو اپنے دل میں چھپا کے رکھنا اس سے بھی صحت پر برا اثر پڑتا ہے, اور خوشی کو بھی اپنے دل میں چھپا کے رکھنا, دوسروں سے اپنے خیر خواہوں سے اس کا اظہار نہیں کرنا کہ بھائی مجھے آج یہ خوشی ملی ہے, یہ بھی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. آپ نے ایک موت کا نام سنا ہوگا, اس کو شادی مرگ کہا جاتا ہے, شادی مرگ, یعنی اتنی خوشی آتی ہوئی کہ موت آ گئی. بعض اوقات خوشی سے آدمی مر بھی جاتا ہے, اس لیے فرمایا بزرگوں نے کہ بھائی بتاؤ اپنے خیر خواہوں سے, بتا دیا کرو کہ آج مجھے یہ خوشی ملی ہے, وہ بھی خوش ہو کر اور دعائیں دیں گے کہ اللہ اور خوشیاں دے. اور اپنے مخلص دوستوں کو یہ بھی بتا دینا چاہیے کہ میں فلاں تکلیف میں ہوں, اس سے غم بھی بڑھ جائے گا, غم ہلکا ہو جائے گا, اس کا صبر آ جائے گا, اور دوسرے وہ بھی دعا کریں گے کہ ہمارے دوست کی مشکل کو اللہ ہٹا دیجیے. لہذا رونے کی بھی اجازت دی, اظہار کی بھی اجازت دی, دعائیں کرنے کی بھی اجازت دی, کروانے کی بھی اجازت دی, بس اتنا مقصود ہے, صرف اتنا حکم فرمایا کہ ناشکری کے بول زبان سے مت نکالو. یہ کیوں ہوا, ہم ہی باقی تھے اس کے لیے, یہ چیزیں نہ نکالو. بس سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا, یہ وہی حضرت ابراہیم ہے جن کے وفات والے دن سورج گرہن ہو گیا تھا, صبح کے وقت سورج گرہن ہو گیا, عین صبح کے وقت جب اجالا ہو جاتا ہے, دنیا چمکنے لگتی ہے, مدینہ منورہ میں اندھیرا کھا گیا, سورج گرہن ہو گیا, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حد فرمایا اس کا, کیونکہ لوگ کہنے لگے تھے, یہ باتیں چل پڑی تھیں کہ کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا ہے اس لیے سورج کو گرہن لگ گیا ہے. فرمایا یہ کسی کے انتقال سے اس کو گرہن نہیں لگتا. ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ تعالی لا ینکتفان لموت احد, کسی کی موت سے ان کو گرہن نہیں لگتا, یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں. فرمانا یہ تھا کہ اللہ کے حکم سے سب ہوتا. جب انتقال ہوا ان کی لاش حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے رکھی, بعض روایات میں آتا ہے کہ چلنے اور دوڑنے تک کے قابل ہو رہے تھے, حضور نے ان کی لاش کے سامنے بیٹھ کر آنسو بہائے, آنسو آپ کی لڑیاں جاری تھیں آنسوؤں کی, یہ نہیں کہ چند ایک آنسو ہو چند ایک قطرے ہو, لڑیاں جاری تھی آنکھوں سے آنسوؤں کی, اور یہ فرما رہے تھے انا من فراقک یا ابراہیم لمحزونون, اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی پر بہت غمگین ہیں, بہت غمگین ہیں. اپنے غم کا اظہار بھی کیا, روئے بھی, اگر یہ رونا کمال بندگی کے خلاف ہوتا تو حضور سے آگے کون ہے کمال بندگی میں, مگر حضور روئے ہیں, اس کا مطلب ہے رونا عین مقام عبدیت ہے. لیکن اس کی معتدل صورت یہ ہے کہ اگر رونا آ رہا ہو تو آنسوؤں کو نہ روکا جائے, اگر کسی مصیبت اور رنج سے رونا آ رہا ہو تو آنسوؤں کو نہ روکا جائے, اگر رونا نہ آ رہا ہو تو زبردستی آنسو نہ نکالے جائیں. یہ ہے, یہ نہیں کہ جو آج کل ہوتا ہے خاص طور پہ عورتوں میں, دیکھا اس کو مرنے میں آئی تھی اور روئی تک نہیں, دو آنسو تک نہیں بہائے, ارے بھائی اگر اس کو نہیں آ رہا ہے آنسو تو کیا آ رہا ہے. اب ہماری بیچاری عورتوں کو جا کے رونا پڑتا ہے, دکھانا پڑتا ہے, یہ دکھانے والا رونا اختیار کرنا پڑتا ہے کہ کبھی کوئی کہے کہ جی یہ تو روئے بھی نہیں, کونے میں جا کے اپنی آنکھوں میں انگلیاں دے کے تھوڑے سے آنسو نکالنے پڑتے ہیں. یہ رسم و رواج, اس کا لازمی نتیجہ نفرت اور عداوت ہے. دوپٹہ آنکھوں میں دیکھے اور وہ آنسو نکالنے پڑتے ہیں کہ کہیں گے یہ تو روئے بھی نہیں, ہماری ماں کا انتقال ہو گیا. یہ چل پڑا ہے آج کل رواج. شرعاً بالکل ناجائز ہے, اگر رونا آ رہا ہو تو رو لینا چاہیے, نہیں آ رہا تو زبردستی آنسو نکالنا یہ بھی جائز ہے. ریا ہے, یہ ریاکاری ہے, دکھلاوا ہے. پہنا یسیر ریا شرک, اور تھوڑی سی بھی ریاکاری یہ شرک ہے, یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے. تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صاحبزادے کے انتقال پر روئے ہیں, کلمات بھی نکالے ہیں زبان سے افسوس کے. اس میں بھی کوئی اللہ نے اس کی بھی اجازت دی ہے, افسوس کے کلمات بھی نکال لیجیے کہ بہت افسوس ہو رہا ہے, بہت غم ہو رہا ہے. تباہی غم کا اظہار کرنا, تباہی غم بھی کر سکتے ہیں ہم, غم بھی کریں, افسوس بھی کریں, اس کا اظہار بھی کریں, الفاظ میں بھی کہہ دیں, اس کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ غم ہٹا دیجیے, اس کا صبر دے دیجیے, دوسروں سے بھی اس کا اظہار کر دیں کہ میں غم میں مبتلا ہوں, رو بھی لیں, آنسو بھی بہا لیں, ساری چیزوں کی اجازت دی ہے اللہ نے. ورنہ یہ سب پابندیاں لگ سکتی ہیں, نہیں کوئی اجازت نہیں ہے, یہ اللہ کی عین رحمت ہے. صرف اتنا مطلوب ہے کہ ناشکری کا انجام نہ کہو. مفتی محمد حسن صاحب امرتسری رحمتہ اللہ علیہ ہمارے بڑے اکابر میں سے گزرے ہیں. حکیم الامت مجدد الملت رحمتہ اللہ علیہ سے خاص تعلق تھا, اور ان کی خاص ان کی خانقاہ میں وقت گزارنے کے لیے بڑی مشکل سے وقت نکال کر حاضر ہوئے. جب وہاں تشریف حاضر ہوئے تو پیچھے سے اطلاع ملی کہ اہلیہ کی صحت خراب ہو گئی ہے, بیمار ہو گئی ہے. انہوں نے بتایا اپنے شیخ کو کہ حضرت اہلیہ کی صحت خراب ہے. حضرت نے فرمایا اچھا, اب آپ کے لیے یہاں رہنے میں ثواب نہیں ہے, یہاں سے جائیے فوراً اور اپنے گھر جا کر اپنی بیوی کی تیمارداری کیجیے. اگرچہ آپ کے بیٹے ہیں, آپ کی اولاد ہے, مگر آپ کا جانا ضروری ہے, یہاں خانقاہ خالی کیجیے, جائیے. یہی دین کا مقصود ہے, اتباع اسی کو کہا جاتا ہے. جذبات پر چلنے کا نام دین نہیں ہے, وقت کا جو تقاضا ہے اس پر عمل کرنے کا نام دین ہے. حضرت نے فرمایا فوراً جائیے, اب یہاں رہنے کا کوئی ثواب نہیں آپ کو, یہ بیمار ہے وہاں جا کے ان کی خبرگیری کیجیے. انہوں نے عرض بھی کیا کہ حضرت میں بہت مشکل سے وقت نکال کے آیا ہوں, پھر وقت ملے گا بھی نہیں. حضرت نے فرمایا نہیں, آپ کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے, جائیے اور تیمارداری کیجیے اپنی اہلیہ. تو جاتے جاتے انہوں نے پھر بھی الفاظ کہے کہ حضرت بہت غم ہو رہا ہے, بہت غم ہو رہا ہے یہاں سے جاتے ہوئے. فرمایا مفتی صاحب, جب اللہ تعالی کا ہر حکم, یہ تمام جو چیزیں ہمیں پیش آ رہی ہیں یہ مقدر میں لکھی ہوئی ہیں, اور اللہ نے لکھی ہے ہمارے مقدر میں. اور ایک حدیث میں فرمایا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ وغفا بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس, جو اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے اس پر راضی رہو, تم سب سے زیادہ غنی آدمی بن جاؤ. تو جب اللہ تعالی نے مقدر میں لکھ دیا ہے ایک چیز کو, ہم اس مقدر میں لکھے ہوئے پر مقدر ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ چھوٹے کام سے مقدر یعنی پریشان ہونا, اس کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر فرمایا مصیبتیں جو آتی ہیں, رنج اور تکلیفیں آتی ہیں, اس کی چار ہی صورتیں ہیں. نمبر ایک, یا تو مصیبتیں تو آتی ہیں رنج اور علم اللہ کی طرف سے, سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے, تو یا تو 100% اللہ کا فائدہ ہے. یہ صورت باطل ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی فائدے کی ضرورت نہیں. اور نمبر دو, یا 50% اللہ کا فائدہ, 50% بندے کا فائدہ, کہ کسی بندے کو بیماری مصیبت میں مبتلا کر کے اللہ تعالیٰ 50% خود فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور 50% ہمیں دینا چاہتے ہیں. فرمایا یہ بھی باطل ہے یہ صورت بھی, اس لیے کہ اللہ کی محتاجی اس میں لازم آتی ہے اور اللہ محتاج نہیں. تیسری صورت, نہ اللہ کا فائدہ نہ بندے کا فائدہ, یہ صورت بھی باطل ہے, اس لیے کہ اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں. ایسا کام یہ آبس کام ہے کہ نہ اس میں اللہ کا فائدہ ہو نہ بندے کا ہو, یہ بھی خالی ہے, یہ صورت بھی باطل ہے. چوتھی صورت کیا بنتی ہے؟ کہ بندے کا فائدہ, سراسر 100% بندے کا فائدہ. فرمایا بس یہی صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبت میں اور پریشانی میں مبتلا کر کے وہ فیصد ہمیں فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں. مصیبتوں پر جو اجر ملے گا, بعض لوگ تمنا کریں گے اللہ ہمیں آریوں سے کاٹ دیا گیا ہوتا, ہم نے صحت کی شکل بھی نہ دیتی ہوتی زندگی میں, کہ یہاں اتنا اجر مل رہا ہے مصیبتوں کے اوپر. ایک بادشاہ کے ایک وزیر تھے, وہ ہر وقت یہی کہتے رہتے تھے بھائی اس میں بھی کوئی اللہ کی حکمت ہوگی, ہر کوئی خبر پر ہر واقعے پر اللہ کی کوئی حکمت ہوگی, اللہ کی کوئی حکمت ہوگی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بادشاہ کی انگلی میں چوٹ لگ گئی, انگلی کٹ گئی, زخم آ گیا. بادشاہ نے بتایا کہ بھائی یہ میرے ہاتھ زخم آ گیا ہے, میں زخمی ہو گیا ہوں. وزیر نے کہا اس میں بھی کوئی اللہ کی حکمت ہوگی. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا, اس نے کہا بند کرو اس کو, پاگل کو ہر وقت یہی کہتا رہتا ہے اللہ کی کوئی حکمت ہوگی, اللہ کی کوئی حکمت ہوگی, اور اس کو خرید کروا دیا. پھر چند گھنٹوں کے بعد بادشاہ کا سفر تھا, شکار کے لیے روانہ ہونا تھا. وہ اللہ کی شان شکار کے لیے روانہ ہوئے بادشاہ سلامت, اور وہاں اپنے جو ساتھی تھے ان سے بکھر گئے, یہ اکیلے رہ گئے بالکل. اور وہاں وہ آدم خور قبیلہ تھا, اس نے ان کو گھیر لیا. ان کو کیا معلوم تھی بادشاہ ہے, پکڑ کر اس کو ایک درخت سے باندھا, آگ جلا کر اس کے سامنے پہلے رقص کیا, رقص کرنا شروع کرتے تھے, اور پھر اس کو کاٹ کر ذبح کر کے گوشت کھاتے تھے. ان طرح کا آدم خور قبائل تھے. اب پہلے خوب رقص کیا, آگ جلائی اور ڈھول بجائے, اور پھر اس کے جب قریب پہنچے بادشاہ کے تو ان کے یہاں کچھ شرائط تھی, جیسے قربانی کی شرائط ہوتی ہے کہ قربانی کے جانور کا کان نہ کٹا ہوا ہو, سینگ نہ ٹوٹا ہوا ہو, زخمی نہ ہو, وغیرہ وغیرہ, ان کے یہاں بھی یہی شرائط تھی. اب جو انہوں نے جب قریب پہنچے, بالکل قتل کرنے کے قریب ہوئے, تو دیکھا کہ بادشاہ کی انگلی پہ چوٹ لگی ہوئی, کٹی ہوئی ہے. انہوں نے کہا بھائی یہ ہماری شرائط پہ پورا نہیں بیٹھتا, چھوڑ دیا. اب چھوڑ دیا, اب پتا چلا کہ اللہ کی حکمت ہوگی, اللہ کی کوئی حکمت ہوگی. جا کر وزیر کو معاف بھی کیا, اس کا شکریہ بھی ادا کیا, اس کو آزاد بھی کیا, کہ اللہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. یہ ہم نہیں جانتے, ہماری عقل محدود, ہماری طاقت محدود, ہماری سوچ محدود, اللہ کی فہم, اللہ کی دانائی لامحدود ہے. وہ اپنی لامحدود دانائی کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ فیصلے فرماتے ہیں. ہماری دانائی, ہماری حکمت اور ہماری عقل, ہمارا فہم بہت محدود ہے, لہذا ہم نہیں پہنچ سکتے ان چیزوں کو جو ہمارے بارے میں اللہ فیصلے فرماتے ہیں, کہ ان کی حقیقت کیا ہے. اللہ تعالیٰ اور یہ رضا بالقضا کہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا, جس حال میں اللہ ہمیں رکھے اس حال پر راضی رہنا. میں آج کرتا ہوں کہ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ مقام وہ مقام ہے جو اخلاص سے بھی اونچا ہے. اخلاص سے اونچا مقام یہ ہے, ایک تو یہ ہے اخلاص اللہ کے لیے ہر کام کرنا, اللہ کے غیر کو دکھانے کے لیے نہ کرنا, اخلاص. اس سے بھی اونچا ایک اور مقام ہے, اور وہ رضا بالقضا کا مقام ہے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اکابر اولیاء اللہ میں سے گزرے, تفاسیر میں ان کا ذکر آیا ہے, تفسیر ابن کثیر میں ان کا ذکر موجود ہے, اتنے بڑے اللہ والے. وہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے, فرمایا ذوالنون مصری کا کیا حال پوچھتے ہو, جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے وہ میری مرضی سے ہو رہا ہے, جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے. پوچھنے والے نے پوچھا بھائی آپ کی کیسے مرضی, یہ تو اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. فرمایا میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا, کہ اللہ جو آپ کی مرضی وہی میری بھی مرضی, جو آپ کا حکم اسی میں میں بھی خوش, جو آپ کی مرضی وہی میری بھی مرضی, میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا ہے, لہذا کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ میری مرضی سے ہو رہا ہے, میں نے تو فنا کیا ہوا ہے اللہ کی مرضی میں اپنی مرضی سے. تو یہ اتنا اونچا مقام ہے رضا بالقضا کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یعنی اللہ کے فیصلے کا جس حال میں اللہ رکھے اس کا راضی رہنا, کوئی ناشکری کا کلمہ, شکر کا کلمہ زبان سے نہ نکالنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا. نماز کے اندر ایک سنت میں عرض کیا کرتا ہوں, تو نماز کی سنتیں عرض کر رہا ہوں آج کل. تو نماز کے اندر یہ جو تحیات میں دو سجدوں کے درمیان بیٹھا جاتا ہے, اس میں سنت یہ ہے کہ انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو, ایسے رکھا جائے انگلیوں کو کہ ان کا رخ سامنے کی طرف یعنی قبلے کی جہت میں ہو. اب بعض لوگوں سے غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ وہ ایسے جھکا لیتے, گھٹنوں سے نیچے جھکا لیتے ہیں. اس صورت میں انگلیوں کے سروں کا رخ زمین کی طرف ہو جاتا ہے. یہ ٹھیک نہیں ہے. اس لیے اس کو یہاں گھٹنوں سے کچھ پہلے, گھٹنے شروع ہونے سے کچھ پہلے ران پر اس طرح رکھنا چاہیے کہ انگلیوں کا رخ سامنے کی طرف رہے. یہ سنت ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اهله. اے اللہ ہم سب کے اور پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے, ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ آپ کا نام بہت بڑا نام ہے, جتنا عظیم اور بڑا آپ کا نام ہے اتنا ہی بڑا ہم سب پر پوری امت کا فضل و کرم فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو, ہمارے گھر والوں کو, ہمارے آئندہ اقربا کو اور امت کے ایک ایک فرد کو حیائے صدیقین کی آخری سرحد پر پہنچا کر اپنے پاس بلائیے. اے اللہ موت کی تکلیفوں کو ہمارے لیے آسان فرما دیجیے. اے اللہ روح کو آسانی سے قبض فرما دیجیے. اے اللہ قبر کی حشر کی تکالیف سے اور وہاں کی پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما لیجیے. پوری امت کی حفاظت فرما لیجیے. اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان سب کو نیک اعمال کے لیے شفائے کامل عاجل مستمر نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ان سب کی ہر قسم کی بیماری سے حفاظت فرما لیجیے. اے اللہ روحانی بیماری سے بھی حفاظت فرما لیجیے. اے اللہ جسمانی بیماری سے بھی حفاظت فرما لیجیے. جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا دیجیے. اے اللہ نمازی ہیں ان کو بے نمازی پن سے توبہ کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اے اللہ جھوٹ بولنے والوں کو توبہ کی توفیق دے دیجیے. اے اللہ رشوت لینے والوں کو, اے اللہ رشوت چھوڑنے کی رشوت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ گناہوں سے نفرت نصیب فرما دیجیے, نیکیوں سے محبت نصیب فرما دیجیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.